بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 23 دسمبر 2017 آج کے دن ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں ناول ڈھاکہ سے فرار. یہ ناول 304 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے مصنف ہیں اے حمید. یہ ناول آپ کی خدمت میں قطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید قدم کے معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے آپ رابطہ کیجیے ہمارے نمبر 03067878222 پر. یہ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.qatba.org www.qatba.org. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 9 سے. حسن ترتیب ڈھاکہ سے فرار صفحہ نمبر 9، چاند جنگل اور لڑکی صفحہ نمبر 107، رابنسن کروسو صفحہ نمبر 209. صفحہ نمبر 9 ڈھاکہ سے فرار. ڈھاکہ ہمارا گھر تھا، ہمیں اپنے گھر سے نکلنا پڑا. یہ نوبت کیوں اور کیسے آئی، یہ ایک طویل خونچاک داستان ہے. آگ اور خون کا یہ ڈرامہ اور سنگینیوں کے یہ کرتب جن لوگوں نے دیکھے ہیں ان سے پوچھو تو کہتے ہیں، نہ پوچھو داستان غم اجڑے ہیں کس طرح سے ہم، گھر کا چراغ بجھ گیا گھر ہی اجڑ کے رہ گیا. داستان غم اجڑے ہوئے گھروں کی داستان. اے حمید نے اپنے خون جگر سے دبی دبی آنکھوں اور سلگتی سرخیوں کے بڑے کرب آمیز پیرائے مینوں کے قلم میں اسے پرو دیا ہے. ڈھاکہ سے فرار، آگ، خون اور طوفان کے سیلاب سے زندہ بچ نکلنے والوں کی ایک خون آور داستان ہے. پڑھیے اور گزرے ہوئے ایام کی تلخ یادوں سے عبرت حاصل کیجیے. رات کا ایک بج رہا تھا، کراچی ایئرپورٹ پہ بڑی رونق تھی. لاؤنج میں مسافر یہاں وہاں چل پھر رہے تھے. ڈھاکہ جانے والی فلائٹ میں ابھی 1 گھنٹہ 15 منٹ باقی تھے. میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کیفے میں آ گیا. میں 9 بجے کی فلائٹ سے لاہور سے کراچی پہنچا. یہ فروری 1971 کی 7 تاریخ تھی. مشرق پاکستان میں اٹھے ہوئے طوفان کی آگ زوروں پر تھی، جس نے بعد میں اسے جلا کر راک کر دیا. ڈھاکہ شہر کے محلہ محمد پورہ میں میرے دو خالزاد بھائی رہتے تھے، جنہیں لاہور واپس لانے کے لیے میں ڈھاکہ جا رہا تھا. وہ قالینوں کی تجارت کرتے اور ان کے دفتر اور مکان محمد پورہ میں تھے. مشرقی پاکستان میں مکتی بہانی کے ہندو بنگالیوں کی کارروائیاں پورے عروج پر تھیں. بھارت نے اپنے ہندو فوجی کریلے بنگالی مہاجرین کے روپ میں ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستان میں داخل کر دیے تھے. جمل کے تپے تپے میں سلہٹ سے لے کر چٹگان تک پاک فوج کے خلاف تقریبی کارروائیوں میں مصروف تھے. شیخ مجیب الرحمان بھارتی سامراج کے ایجنٹ کی شکل میں مشرقی پاکستان کے سیدھے سادھے مسلمان بنگالیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا. اسی کی سیاسی جماعت اکثریت کے ساتھ انتخابات جیت چکی تھی اور اب وہ ڈھاکہ گورنمنٹ ہاؤس میں بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرانے کے منصوبے بنا رہا تھا. فوج چھاونی کے بیرکوں میں بند کر دی گئی تھی اور ڈھاکہ شہر میں مکتی باہنی غیر بنگالیوں کا قتل عام کر رہی تھی. میرے دونوں خالزاد بھائی زلفی اور فیضی محمد پور میں دوسرے غیر بنگالیوں کے ساتھ محصور ہو کر رہ گئے تھے. لاہور میں ان کے خطوط آنا بند ہو گئے تھے. ایک روز اخبار میں خبر چلی، مکتی بہانی نے محمد پور میں حملہ کر کے وہاں کے غیر بنگالیوں کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے. گھر میں کوہرام مچ گیا، بہنوں کی چیخوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا. آخر بڑے بوڑھوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہماری فوج حالات پر قابو پا لے گی. لیکن کسی کو کیا معلوم کہ فوج کو تو اس وقت کی نا اہل سیاست نے بیرکوں میں بند کر دیا ہے اور مکتی بہانی دل کھول کر منمانی کر رہی ہے. نارائن گنج اور ڈھاکہ کے اقبال ہال میں بہاریوں اور پنجابیوں کی لاشوں کے انبار لگے تھے. میرے ایک دوست ڈھاکہ میں فوجی افسر تھے، طے پایا کہ میں ڈھاکہ جا کر ان سے ملوں اور ان کی مدد سے اپنے خالزاد بھائیوں زلفی اور فیضی کو محمد پور سے نکلوا کر چھاونی تک پہنچا دوں تاکہ ان کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں. ان دنوں ڈھاکہ جانا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا، لیکن زلفی اور فیضی کی زندگی بچانا بھی ضروری تھا. چنانچہ ایک رات 9 بجے کی فلائٹ سے میں لاہور سے روانہ ہو کر کراچی پہنچ گیا. کراچی سے ڈھاکہ کو فلائٹ رات 2:15 پر روانہ ہوتی تھی. یہ فلائٹ وایا کولمبو جاتی تھی. میں یہ سفر اکیلا کر رہا تھا. کراچی ایئرپورٹ پر اتر کے میں نے کچھ وقت بک اسٹال پر رسالے اور کتابیں دیکھ کر گزارا. یہاں کئی ایک بنگالی خاندان ڈھاکہ فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے تھے. یہ لوگ بخری میں پاکستان سے شاید نقل وطن کر کے ڈھاکہ جا رہے تھے. اس قسم کی خبریں عام آ رہی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان بہت جلد ایک جلسے عام میں بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرانے والا ہے. حالات کی شدید سنگینی کا ہمیں احساس تھا, لیکن حالات اتنے زیادہ سنگین ہو جائیں گے یہ مجھے ڈھاکہ پہنچ کر معلوم ہوا. کچھ دیر میں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا تاکہ کسی طرح وقت کٹ جائے. مجھ پہ کچھ غنود کی تاری ہونے لگی. میں سونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جہاز ٹیک آف ہونے میں صرف 1.25 باقی تھا. چنانچہ میں سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل کے کیفے پر آ گیا. یہاں بہت زیادہ رش تھا. زیادہ تر بنگالی اور بہاری لوگ تھے جو مشرقی پاکستان جا رہے تھے. بنگالی اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے اور بہاری اپنے رشتے داروں اور لواحقین کی خیر و عافیت معلوم کرنے جا رہے تھے. ایک دبلی پتلی سانولی سی بنگالی لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک طرف ستون کے پاس بیٹھی کافی پی رہی تھی. اس کا چہرہ نیند کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کیفے کی ساری فضا نیند میں ڈوبی ہوئی ہے. میں نے کافی منگوائی اور سگریٹ سلگا کر سوچنے لگا. میں ڈھاکہ ایئرپورٹ پہنچوں گا تو دن نکل آیا ہوگا, بلکہ خوب دھوپ چمک رہی ہوگی. اس سے پہلے میں 2-3 مرتبہ مشرقی پاکستان جا چکا تھا. سندربن سے لے کر کپتائی اور سلہٹ سے لے کر گولنڈو تک سونار دیش کے کونے کونے میں گھوم چکا تھا. ڈھاکہ بھی میرا جانا پہچانا شہر تھا. میں نے سوچا ایئرپورٹ پر اترتے ہی ٹیکسی لے کر چھاؤنی روانہ ہو جاؤں اور پھر وہاں سے اپنے عزیز فوجی افسر کی جیپ لے کے محمد پور جاؤں گا. زلفی اور فیضی کو وہاں سے لے کر ڈھاکہ چھاؤنی آؤں گا. میرے اندازے کے مطابق تمام منصوبہ 5 روز کا تھا. 5ویں روز مجھے دونوں بھائیوں کے ساتھ لاہور سے ڈھاکہ روانہ ہونا تھا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ قسمت میرے اس فیصلے پر ہنس رہی ہے اور بے پناہ مصیبتوں کا ایک ہجوم وہاں میری راہ دیکھ رہا ہے. کافی آ گئی. میں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا اور کافی بنا کر پینے لگا. کافی تلخ اور خوشبودار تھی, جلی ہوئی سندر کی لکڑی کی خوشبو. میری آنکھوں میں مشرقی پاکستان کے داریل تار اور سنبل کے درخت گھوم گئے. خلیج بنگال سے آنے والی ہوا میں جھومتے کیلے کے درختوں کے جھنڈ اور چٹاگان شہر کے باہر ناگٹولہ پہاڑی ٹیلے پر سجاتا سین کا خوبصورت سرخ ڈھلانوں ڈھلوانی چھتوں اور تار آم اور کیلے کے لہراتے درختوں والی جنگل کی تصویر یاد آ گئی. اس بنگلے پر پرسکون ڈرائنگ روم اور لان کی نرم نرم گھاس اور بانس کی کرسیوں پر بیٹھ کر میں نے اور سجاتا سین نے کئی بار کافی اور چائے پی تھی. سجاتا چٹگان کے ایک ہندو تاجر کی بیٹی تھی. میری اس سے ملاقات 1964 میں بارسا سے نارائن گنج جاتے ہوئے اسٹیمر میں ہوئی. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی رشتے دار کے ہاں چھٹیاں گزارنے جا رہی تھی. میں نے پہلی بار اسے اسٹیمر کے ڈیک پہ دیکھا. وہ جنگلے سے لگی دریا میں غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی. سورج کی لالی میں اس کے سیاہ کھلے بال تاروں کی طرح چمک رہے تھے. وہ مجھے ٹگور کی نظم معلوم ہوئی جو ایک خوبصورت بنگالی لڑکی کے روپ میں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. رات میں نے سونے سے پہلے تیرا تصور کیا اور سو گیا. خواب میں مجھے تو مل گئی. تیرے جوڑے میں جوہی کے سفید پھولوں کا جوڑا تھا. میں نے تمہاری آنکھوں کی جھیل میں نیلے کنول کے پھول کھلے دیکھے. میں نے تمہارے ماتھے کی سرخ بندیا کے صورت کو چوم لیا اور پھر میری آنکھ کھل گئی. اگر مجھے معلوم ہوتا یہ سب کچھ خواب ہے تو میں کبھی بیدار نہ ہوتا اور ساری زندگی خواب دیکھتا رہتا. سجاتا کو دیکھ کر میرے ذہن میں ٹیگور کی یہ نظم گونجنے لگی. میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے اپنی غلافی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا. وہ نظریں تھکی تھکی اور پرسکون تھیں, جھیل کے پانی کی طرح جس کے اوپر صدیوں پرانے سنبل کے سرخ پھولوں والے درختوں کا سایہ ہو اور اس سے پانی سبز ہو گیا ہو. مجھے یوں لگا جیسے اس نے ہلکی سی آہلی اور پھر اپنے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو جھٹک کر اپنے کیبن میں چلی گئی. دوسرے روز میں اس کے پاس اسی جنگلے کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا. وہ ایک کمگو اور خیالی دنیا میں گم رہنے والی لڑکی تھی. اس نے کہا, میں نے کلکتہ سے ایم اے کیا ہے. ہمارا گھر بلال گنج میں تھا. پھر ہم لوگ تٹاگان آ گئے. میں نے کہا سجاتا میں کلکتے کئی بار گیا ہوں اور بالی گنج کے گہرے سبز درختوں اور ہری بھری گھاس والے باغوں کو میں نے کئی بار دیکھا ہے. کاش میں نے تمہیں وہاں دیکھا ہوتا, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کلکتے کے بالی گنج میں دیکھا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے ہزاروں برس پہلے دیکھا ہے جب تمہارا کوئی مذہب نہیں تھا. تم شاید کسی جنگل میں خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ رہا کرتی تھی اور میں بھی اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ دریاؤں جنگلوں اور میدانوں میں سفر کر رہا تھا. سٹیمر نارائن گنج کی طرف بڑھ رہا تھا. دریائے پدما کی مٹیالی لہریں سٹیمر سے ٹکرا کر پیچھے کو دوڑ رہی تھیں. کہیں کہیں مچھروں کی کشتیاں دریا کی سطح پر ڈولتی دکھائی دے رہی تھیں. جن کے بادبان کھلے تھے دریائی ہوا میں پھولے ہوئے تھے. میں سجاتا سے باتیں کرتا رہا. ٹریون کا سگریٹ سلگا کر نیند کی خواب کی ہزاروں سال پہلے کی دنیا کی ہزاروں سال بعد کی دنیاؤں کی باتیں کرتا رہا. وہ میری باتیں سنتی رہی, چپ چاپ آنکھیں کھولے سنتی رہی. کسی وقت پلکیں جھپکا کے گہرا سانس لیتی, پھر گردن پر سر کو ایک طرف جھکا کر میری خواب و خیال کی باتیں سننے لگتی. اس کے گہرے سانس کی آنچ اور ہلکی ہلکی ناریل کی مہک مجھے اپنے قریب سے ہوا کا جھونکا بد کر گزرتی محسوس ہوتی. سجاتا تیرے سانس میں سندر بن کے اگے ہوئے ترناسی کے پھولوں کی بہک ہے. تیری آنکھوں میں غروب آفتاب کی لالی ہے جب وہ دریائے کرنافلی کے سیاہ جنگلی کناروں میں ڈوب رہا ہوتا ہے. سجاتا نے کوئی جواب نہ دیا. یوں لگتا تھا وہ میری ایک بھی بات نہ سن رہی ہو. یوں لگتا تھا جیسے وہ میری ساری باتیں سن رہی ہو. کمل کے اس سفید پھول کی طرح جو ناریل کے درختوں سے گزر کر آنے والی ملائے کی ہواؤں کی خنکی اپنی پنکھڑیوں کے رخساروں پر محسوس کرتا ہے, مگر خاموش رہتا ہے. ہوا کی مہک اس کے نرم ریشمی رخساروں کو چوم کر گزر جاتی ہے اور وہ کوئی بات نہیں کرتا, کسی کا جواب نہیں دیتا. سٹیمر بہتا گیا, سورج غروب ہونے لگا. اسی شام سجاتا نے مجھے اپنے ماں باپ سے بلایا. اس کا باپ ایک خالص ہندو بنگالی تاجر تھا جسے سندربن کی طرف سے آنے والی خوشبو اور ٹھنڈی ہواؤں سے کوئی اور دریائے کرنافلی کے کناروں پر جھومتے تاڑ کے درختوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی. اس نے مجھ سے بھی کوئی دلچسپی نہ لی. دیکھ کے ایک لاؤنج میں ہم نے چائے پی. سجاتا خاموش رہی. اس کا باپ کاروباری باتیں کر رہا تھا. اس کی ماتا بھی خاموش بیٹھی تھی. میں سجاتا کے باپ کی بےمانی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا رہا اور کنکھیوں سے سجاتا کے کانوں میں چمکتے نیلم کے گول گول ٹکڑوں کو تکتا رہا. ایک مہینے بعد میں چٹاگان گیا تو سجاتا سے ملنے ان کی ناک ٹولا والی کوٹھی پر گیا. میں لاہور سے اس کے لیے مالٹو کی ایک ٹوکری لیتا گیا تھا. سجاتا مجھے کوٹھی کے لون میں لے آئی. وہ جوہی کی باڑ پر جھکی جوہی کی کلیاں اتار رہی تھی. مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک کے رہ گئی. جس طرح پہلے وہ چپ چاپ سے مجھے دیکھا کرتی تھی, اسی طرح خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی. پھر اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی, جیسے دریائے پدما کی لہروں پر بادلوں میں سے سورج کی ایک کرن نے ایک پل کے لیے جھانک کر دیکھا ہو. شام کو ہم دونوں برآمدے میں ستون کے پاس بانس کی کرسیوں پر بیٹھے کافی پی رہے تھے اور گیلی شام کی فضا میں ترناسی کے نیلے پھولوں اور دریائے گنگا کی آگی مہوا کی کلیوں کی گہری خوشبو شامل تھی. اس کے سیاہ بال شانوں پر آبشار کی طرح پڑے تھے, رات کی تاریخ آبشار جو بہتے بہتے اچانک رک گئی ہو. سجاتا کو پہلی بار دیکھ کر مجھے کچھ احساس ہی ایسا ہوا تھا کہ جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہو, چلتے چلتے رک گئی ہو, جیسے کچھ سوچتے سوچتے رک گئی ہو. چٹاگان کے خوبصورت اور صاف ستھرے شہر کی کوٹھیوں میں روشنیاں چلمنانے لگی. جنوب مشرقی ایشیا میں شام بہت گہری ہو چکی تھی. پھر رات کی رانی کی جھاڑیوں میں جگنو چمکنے لگے اور دریاؤں کی طرف سے آنے والی نمدار خنک ہواؤں میں ادھورے گیتوں اور گرم آہوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی. سجاتا میں نے لاہور میں تمہیں بہت یاد کیا, کافی ہاؤس میں, ٹی ہاؤس میں, تم مجھے ہر جگہ یاد آئیں. کیا تم نے بھی مجھے یاد کیا؟ سجاتا نے کوئی جواب نہ دیا. وہ خاموش رہی. تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھا اور پھر نظریں موڑ کر جوہی کی گہری سبز بیلوں کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا مجھے ایسا لگا جیسے اس نے گہرا سانس لیا ہو۔ اس کے سانس کی نیم گرم خوشبو میرے پاس سے ہو کر گزر گئی، جیسے شام کی اندھیری لڑکی میری آنکھوں کو چوم کے گزر گئی۔ میں واپس آنے لگا تو سجاتا نے مجھے اپنے جوڑے سے نکال کر جوہی کا ایک سفید پھول دیا۔ اس پھول سے ہلکی ہلکی ہنا کی مہک اٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے چوم لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے خوشبوؤں کے گہرے تاریک بجھے ہوئے جوالا مکھی میں چھلانگ لگا دی ہو۔ میں ناگٹولا کی پہاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے سڑک پر آ کر اوپر دیکھا۔ سجاتا کے بنگلے کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ برآمدہ خالی تھا۔ برآمدے میں پڑی بانس کی کرسیاں خالی تھیں۔ سجاتا جا چکی تھی۔ دوسرے روز چٹاگان کے آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ بنگال کے دریاؤں کی ٹھنڈی ٹھنڈک، آنے والی بارش کی نمی اور سندربن کے جنگلوں کی خوشبو والی ہوا چل رہی تھی۔ یہ جادو کی ہوا تھی، بنگال کی کالی جادو کی ہوا۔ اس ہوا میں سانولی لڑکیوں پر پر اسرار سرگوشیاں اور کالے سانپوں کی خاموش پھنکاریں تھیں۔ ناگٹولا کی پہاڑی کے آم کے جھنڈ ہوا میں جھوم رہے تھے۔ میں اور سجاتا ایک ویران رستے پر چل رہے تھے۔ ہمارے اوپر سنبل اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ہماری دونوں جانب کیلے کے درختوں کی قطاریں تھیں۔ ایک جگہ مورسلری کا گھنا درخت تھا، وہاں کچھ لوگ دریوں پر بیٹھے تھے۔ ایک کھلے بالوں اور گیروے کپڑوں والی بیراگن ایک تارا ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کیے جھوم جھوم کر کوئی بنگالی لوگ گیت گا رہی تھی۔ میں اور سجاتا اس کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ بیراگن بے حد خوبصورت عورت تھی۔ اس کے حسن نے لوگوں کو مسحور کر رکھا تھا۔ اس کی آواز ایک تارے کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ کبھی لگتا ایک تارا گا رہا ہے، کبھی لگتا بیراگن خاموش ہے، صرف ایک تارا ہی بجا رہی ہے۔ سجاتا نے کہا، یہ بیراگی لوگ جنگل جنگل گاؤں گاؤں گھومتے ہیں۔ جس گھر میں کوئی شادی بیاہ ہو وہاں آ کر گاتے ہیں۔ یہ جو بنگالی لوگ گیت گا رہی ہے اس کا مطلب کچھ یوں ہے، اے میرے محبوب، مجھے بتاؤ میں کب تک سینے پہ انگارے رکھ کر تمہاری راہ دیکھتی رہوں گی۔ ہم خانہ بدوش ہیں میرے محبوب، بتاؤ میں کب تک تیری راہ دیکھوں گی۔ میں دریا کے کنارے رات رات بھر دیا جلا کے تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ ہم تو خانہ بدوش ہیں، ہم دریا کے کنارے پر کھانا پکاتے ہیں اور دریا کے دوسرے کنارے پر جا کے کھاتے ہیں۔ ہم سانپ پالتے ہیں، ہم سانپ کی سرخ آنکھوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے محبوب میں کب تک تیری راہ دیکھوں۔ بیراگن دھیمے دھیمے رقص کی گردش میں تھی۔ اس کے سیاہ بال دائیں بائیں رقص کی گردش میں لہرا رہے تھے۔ یہ سچ مچ بنگال کا کالا جادو تھا۔ یہی وہ جادو کی امر بیل تھی جو مسافر کے جسم کے گرد آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اور مسافر کو اس وقت علم ہوتا ہے جب اس کے پاؤں زمین میں گڑ جاتے ہیں اور وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل پاتا، اور پھر کسی نہ کسی سانولی بیراگن کے سیاہ بالوں میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے گم کر دیتا ہے۔ بنگال کا جادو، جادو کا بنگال۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ میں اور سجاتا بھاگ کر کوٹھی کے برآمدے میں پہنچ گئے۔ اس کے بال بھیگ کر اس کی ساڑی سے چمٹ گئے۔ اس کی ساڑی سمٹ کر اس کے چکنے بدن سے چمٹ گئی۔ اس کا بدن ایک دھیما دھیما شولہ بن کر سلگ رہا تھا، دریا کی لہروں سمندر کی موجوں سے طلوع ہوتا ہوا سورج کا شولہ۔ میں چٹاگان سے واپس آ گیا۔ سجاتا مجھے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے نہ آئی۔ اس نے پرسکون خاموش نظروں سے اپنی کوٹھی کے لان میں جوہی کی بیلوں کے قریب کھڑے ہو کر مجھے الوداع کہا، اور میں ناگٹولا کی پہاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میں ریلوے اسٹیشن جانے کے بجائے چٹاگان کے ایک بڑے بازار میں گھومتا پھر رہا تھا۔ ایک ہوٹل سے جو تھیاکا روئے کے بھجن گانے کی آواز آ رہی تھی، میں رک گیا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں غروب ہوتے سورج کی لالی میں جو تھیاکا روئے کی آواز خلیج بنگال کے پانیوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ امر بیل میرے جسم کے ارد گرد نظر نہ آنے والے جالے سے بن رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ اگر میں کچھ اور دیر وہاں کھڑا رہتا تو ضرور پتھر بن جاتا، ہمیشہ کے لیے پتھر۔ میں چٹاگان سے ڈھاکہ آ گیا. ساری رات ریل گاڑی سپاری سنبل اور تاڑ کے گھنے جنگلوں سے گزرتی رہی. کھڑکی میں سے میں ان اندھیرے جنگلوں کی ٹھنڈی مہک والی ہوا کو آتے محسوس کرتا رہا. اس ہوا میں مجھے سجاتا کہ گرم سانس کا لمس محسوس ہوا. صبح ہو رہی تھی. گاڑی پاربتی پور رکی. یہاں میں نے ریلوے تار گھر سے سجاتا کو تار دیا. میں تمہیں یاد کرتا ہوا ڈھاکہ کی طرف سفر کر رہا ہوں. اور پھر ڈھاکہ کا خوبصورت کملا پور ریلوے اسٹیشن آ گیا. تین روز بعد مجھے سجاتا کا خط ملا. اس نے لکھا تھا میرے جانے کے بعد وہ اداس ہو گئی. کاش میں اسے اپنی یاد میں اداس دیکھ سکتا. میں بھی اداس رہا. دو تین دن سجاتا کا خیال میرے ساتھ ساتھ ڈھاکہ کے بازاروں میں رہا. میں رمنا کے باغوں میں تفریح کرتا رہا. ایک ہفتے بعد لاہور آ گیا. ایک مہینے بعد مشرقی پاکستان گیا تو سجاتا کا ایک خط ڈھاکہ میں میرے ایک دوست کے پاس آیا ہوا تھا. میں نے بیتابی سے اسے کھول کر پڑھا. اس میں لکھا تھا اس کی چھوٹی بہن کی سالگرہ ہے, ضرور آنا. سالگرہ میں تین روز باقی تھے. میں کملا پور ریلوے اسٹیشن سے چٹاگان ایکسپریس پہ سوار ہوا اور چٹاگان پہنچ گیا. ناگ ٹولا پر پہاڑی روشنیاں ہو رہی تھیں. یہ روشنیاں سجاتا کی کوٹھی کی تھی. وہاں بڑی رونق تھی. سجاتا کے ماتا پتا مجھے ملے. میں نے سجاتا کی بہن کو تحفہ دیا. سجاتا نے گلابی رنگ کے سنہری بارڈر والی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر کرن لگی تھی. اس کے ماتھے پر سرخ بندیا دمک رہی تھی. یہ چندن کی بندیا جو کشمیر کی پہاڑیوں میں زعفران بن کر اڑتا ہے, اس کے سیاہ جوڑے میں ترناری کے سفید پھول سجے تھے. اس کے جسم سے الگ ہو کر جو ہوا میری طرف آئی اس میں ہاں اناناس کی خوشبو تھی. یہ پاگل کر دینے والی خوشبو تھی. یہ دو چار بھری خوشبوؤں کا ملاپ تھا. یہ دو دریاؤں, دو موجوں, دو بڑے اعظموں کا ملاپ تھا. سجاتا نے پرسکون خاموش آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ذرا مسکرا کر مجھے ڈرائنگ روم میں دوسرے مہمانوں کے پاس لے گئی. اس محفل میں چٹاگان کے مسلم گھرانوں کی شریف خواتین بھی موجود تھیں. کھانا بڑا پرتکلف تھا اور مسلمان باورچیوں نے تیار کیا. کھانے کے بعد بنگالی گھریلو لڑکیوں نے گیت سنائے, ٹیگور اور جسیم الدین کے بنگالی گیت. کافی کا دور چلا تو مہمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر آپس میں باتیں کرنے لگے. میں اور سجاتا بنگلے کے پچھواڑے والے برآمدے میں آ گئے جہاں رات کی رانی مہک رہی تھی. جھاڑیوں میں جگنو چمک رہے تھے. ہم نیم روشن برآمدے میں بانس کی کرسیوں پر بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے. میں نے کہا سجاتا مجھے اس ناریل اور تاڑ کی سرزمین سے بہت محبت ہے. کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ میں کسی جنم میں یہاں ضرور آیا ہوں. یا تو اس شہر کا راجہ بن کر حکومت کرتا رہا ہوں یا پھر بیراگی بن کر اس سرزمین کے جنگلوں اور دریاؤں اور میدانوں میں گھومتا پھرتا رہا ہوں. سجاتا خاموش نظروں سے مجھے دیکھتی رہی. شاید پھر میں کبھی دیوداس تھا جو اپنی پاروتی کی تلاش میں اس سے اپنی زندگی کی آخری ملاقات کرنے ایک بیل گاڑی پر بیٹھا برادان آیا تھا. اور پھر کسی جنگل کی گہری پرسکون اور پر اسرار رات میں مر گیا اور پاروتی سے زندگی کی آخری ملاقات بھی نہ کر سکا. رات کی رانی کی جھاڑیوں میں سنہرے جگنو نیلی روشنیوں والے جگنو چمک رہے تھے. ہوا میں خوشبو تھی. ایک رات کی رانی وہاں جھاڑیوں میں مہک اڑا رہی تھی. ایک رات کی رانی میرے پاس بانس کی کرسی پہ خاموش بیٹھی ہینا کی مہک دے رہی تھی. بانس کے اونچے اونچے گھنے درختوں میں کوئل بول کر اٹھی. سجاتا نے بانس کے چھتاروں کی طرف دیکھا. وہاں گہرا اندھیرا تھا. اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی. رات گہری ہو رہی تھی. مہمان رخصت ہونے لگے. میں بھی رخصت ہونے کے لیے لان میں سے گزر کر کوٹھی کے گیٹ پر آیا. سجاتا میرے ساتھ نہیں تھی. وہ دور برآمدے میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑی تھی. برآمدے میں روشنی میں اس کی ساڑی کی کرن اور سرخ ماتھے کی سرخ بدیا چمک رہی تھی. شاید اس نے میری طرف دیکھا. میں نے بھی اس کی طرف دیکھا. شاید وہ اداس ہو گئی. میرا خیال ہے وہ اداس ہو گئی. میری خواہش تھی کہ وہ اداس ہو جاتی. میں واپس آ گیا. ساری رات میں ہوٹل کے کمرے میں لیٹا. سجاتا کے جسم سے چھو کر آنے والی خوشبو کو اپنے چہرے پر محسوس کرتا رہا۔ صبح میں جلدی اٹھا، گاڑی ٹھیک 6:10 پر چھوٹ جاتی تھی۔ چڑاگان کے خوبصورت ریلوے اسٹیشن پر بڑی رونق تھی، گاڑی ٹھیک وقت پر روانہ ہوئی۔ ڈھاکہ تک مجھ پر ایک نشے کی کیفیت تاری رہی، سجاتا کی شکل بار بار میرے سامنے آتی، دل یہی کہتا کہ واپس چلو، ساری زندگی سجاتا کے پاس گزار دو، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی زندگی سجاتا کے پاس نہیں گزار سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس اس کا ہندو باپ بھی تھا۔ وہ صبح شام درگا دیوی کی پوجا کرنے مندر جاتی تھی، میں مندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ماتھے پہ تلک لگاتی تھی، وہ بنگال کے ایک کٹر ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور میں مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شمال اور یوروپ کا فرق تھا، یہ سمندر اور خوشی کا فرق تھا، یہ دونوں آپس میں کبھی نہیں مل سکتے تھے۔ ٹرین ڈھاکے کے عظیم الشان ریلوے اسٹیشن کملا پور میں داخل ہوئی۔ سجاتا کا چہرہ ہجوم میں کہیں گم ہو گیا۔ سجاتا سے میری آخری ملاقات 1970 کے آخری مہینوں میں ہوئی۔ میں ڈھاکہ کے شاہباغ ہوٹل کے لاؤنج سے نکل رہا تھا، میں نے سجاتا کو دیکھا، وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اس نے سفید ساڑی پہن رکھی تھی، جوڑے میں تناری کے سفید کلیاں لٹک رہی تھیں، کانوں میں سفید بندے اس نے اور اس کی چھوٹی بہن نے ہاتھ جوڑ کے مجھے پرنام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور کچھ حیران بھی۔ ہم یہاں ایک کام سے آئے ہیں، پتا جی بھی ساتھ ہیں، اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی۔ کیا تم لوگ شاہباغ میں ٹھہرے ہو؟ تمہاری تو ماسی کے ہاں اتنی بڑی کوٹھی ہے۔ پتا جی کسی کے ہاں نہیں ٹھہرتے، کل آؤ گے، میں تمہارا انتظار کروں گی، یہ ساتھ والے سائڈ کیفے میں۔ اچھا نمسکار۔ سجاتا اپنی بہن کے ساتھ اوپر چلے گئی۔ اگلے روز وہ سائڈ کیفے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پنک کلر کی سادہ ساڑی میں، بالوں میں یوں ہی پنک کلر کا ایک ربن باندھے، دائیں جانب بالوں میں یوں ہی بے نیازی سے ایک سفید گلاب لگائے بیٹھی تھی، کانوں میں بھی پنک رنگ کے بندے تھے، اس کی آنکھوں میں بڑی اداس سی چمک تھی، چہرے پر پہلے سے زیادہ گہری پر اسرار خاموشی۔ میں نے چائے منگوائی، سلہٹ کے باغوں کی خوشبودار چائے پیتے ہوئے بولی، شاید ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ شاید مدراس یا کلکتے، وہ میرا بیاہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے شرمائی نہیں بلکہ اور زیادہ اداس ہو گئی۔ اس کے بیاہ کی بات سن کے میں بھی اداس ہو گیا، حالانکہ میرے اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی، نہ میں اس سے بیاہ کر سکتا تھا، نہ وہ مجھ سے بیاہ کر سکتی تھی۔ پھر وہ کیوں اداس ہوئی؟ اس کے دل میں کیا تھا؟ میں نے کہا، بیاہ تو ایک نہ ایک دن کرنا ہوگا، تمہارے ماں باپ جہاں کہیں وہاں شادی کر لو۔ وہ میری طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے اسے دلی صدمہ پہنچا ہو۔ بولی، کیا تم بھی چاہتے ہو میرا بیاہ ہو جائے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ بیاہ کے بعد تم اداس نہیں رہو گی۔ اس نے گہری سانس بھری اور کہنے لگی، میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اوپر چلی گئی، میں اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد سجاتا سے میری ملاقات نہ ہو سکی، وہ گزرتا گیا۔ میں ملک سے باہر چلا گیا۔ اس عرصے میں مشرق پاکستان میں بھی انتخابات ہوئے، پھر عوامی لیگ کے لیڈر نے 6 نکات پیش کی اور بنگلہ دیش کی تحریک شروع کی اور غیر بنگالیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ نہ میں سجاتا کا کوئی خط دیکھ سکا، نہ اسے کوئی خط لکھ سکا، نہ ہی اس کا کوئی خط مجھے ملا۔ اس سے زیادہ اب ہم لوگوں کو ان نوجوانوں کی فکر تھی جو ڈھاکہ کے غیر بنگالی محلے محمد پور میں پھنسے ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیں، کراچی سے وایا کولمبو جانے والی فلائٹ نمبر، میں اپنے خیالات سے چونک پڑا۔ مائک پر ایک لڑکی اعلان کر رہی تھی، کراچی سے ڈھاکہ جانے والی فلائٹ تیار ہے، اس کے مسافر برائے مہربانی جہاز میں آ کر سوار ہو جائیں۔ میں نے بل ادا کیا، نیچے اتر کر لاؤنج سے ہو کر ٹکٹ کا نمبر لے کر ایئرپورٹ کے اندر آ گیا۔ یہاں ایک بس ہمیں جہاز سے لے کر جانے کے لیے سٹارٹ ہو چکی تھی، مسافر سوار ہو رہے تھے۔ بس ہمیں لے کر جہاز کے پاس پہنچ گئی، یہ بوئنگ جہاز تھا، اس پر پہلے بھی میں ڈھاکہ تک سفر کر چکا تھا۔ جہاز کی ایئر ہوسٹس میری شناسا تھی اور سٹیورڈ بھی۔ میں نے سیڑھیوں کے نیچے اور اوپر وہی مخصوص شناسا چہرے دیکھے، مس خان سیڑھیوں کے اوپر کھڑی تھی، آنے والے مسافروں کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ میں بھی اس کے قریب سے گزرا، اس نے مجھے بھی مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ جہاز مسافروں سے بھر چکا تھا، ان مسافروں میں زیادہ تر تعداد بنگالی گھرانوں کی تھی۔ غیر بنگالی میرے علاوہ شاید دو چار ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 24 پر کتاب کا یہ پاٹھ ختم ہوا۔ کتاب کا بچیا حصہ پاٹھ نمبر 2 میں سماعت